بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أربل ذئزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومه آمين أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء او كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ جو حدیث آپ کو سنائی یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر راوی نے اپنے مروی عنہ سے, یعنی ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلی مرتبہ اسی حدیث کو سنا, اس لیے اس کو مسلسل بالاولیت والی حدیث کہا جاتا ہے. اگرچہ حدیث شریف کا یہ تسلسل سند میں اوپر جا کر حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ پر مکمل ہوتا ہے, ان سے اوپر تسلسل بالاولیت نہیں, لیکن چونکہ سند کا اکثر حصہ تسلسل بالاولیت کے طور پر نقل کیا گیا ہے, اسی لیے اس حدیث شریف کی سند کو مسلسل بالاولیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. میں نے بھی اپنے استاد اور مرشد حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ سے اس حدیث شریف کو متعدد مرتبہ مسلسل بالاولیت کے طور پر سنا ہے, اس لیے اپنے اکابر کی اتباع کے اندر میں نے یہ روایت آپ کو مسلسل بالاولیت کے طور پر سنا ہے. ان کے علاوہ اور بھی اپنے مشائخین سے میں نے یہ حدیث مسلسل بالاولیت کے طور پر سنی, ان تمام کا تذکرہ میری ذاتی سند کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ہم کتاب دیکھتے ہیں تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب طرز اپنایا کہ اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا, اور یہاں انہوں نے حمد نہیں لکھی. عام طور پر کتاب کے شروع کے اندر اللہ کی حمد لکھی جاتی ہے, یعنی خطبہ لکھا جاتا ہے, پھر اسی حمد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی ہوا کرتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اللہ کی حمد بھی ذکر نہیں کی, درود پاک بھی ذکر نہیں کیا, خطبہ ہی ذکر نہیں فرمایا, اور سیدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا. کیوں ایسا کیا امام؟ حالانکہ حدیث ہے, امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تخریج کی ہے, خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک روایت نقل فرمائی ہے. کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الجزم. حدیث شریف کا مضمون یہ ہے کہ جس خطبے کے اندر تشہد نہ ہوئے وہ کٹے ہوئے ہاتھ کے مثل ہے. اب اتنی بھاری حدیث ہے کہ جس خطبے کے اندر تشہد کو ذکر نہ کیا جاوے وہ کٹے ہوئے ہاتھ کے مثل ہے, پھر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر خطبے میں تشہد کو ذکر ہی نہیں فرمایا. تو حدیث شریف سے بھی امام بخاری کے طرز عمل پر اشکال پیدا ہوتا ہے. ایک دوسری روایت ہے جس کو امام ابو عمر نے نقل کیا ہے اور حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. حدیث شریف کا مضمون یہ ہے, کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بحمد اللہ والصلاة علی فہو اقطع ابتر ممحوکم من کل برکہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر اہم کام, اہمیت اور عظمت والا کام کہ جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کر دے, جس کے شروع میں اللہ کی حمد نہ کرے, جس کے شروع میں مجھ پر درود نہ پڑھے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے, وہ کام ادھورا رہے گا, اقطع ناقص تمام نہیں ہوگا, اب تک وہ آگے نہیں بڑھے گا, اور ہر طرح کی برکت اس کے اندر مٹی ہوئی ہے, برکت اس کے اندر ختم ہو گئی ہے. تو اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ ہر اہم کام کو الحمدللہ سے شروع کرنا چاہیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کے شروع کرنا چاہیے. اتنی روایتیں ہونے کے باوجود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں کیا کہ نہ تو تشہد ذکر کیا, حالانکہ حدیث میں تشہد کا تذکرہ موجود ہے, الحمد کو بھی ذکر نہیں کیا حالانکہ حدیث میں الحمد کا تذکرہ موجود ہے, درود پاک بھی ذکر نہیں کیا حالانکہ حدیث شریف میں درود پاک کا ذکر ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے آدمی کے اوپر یہ بڑا اشکال وارد ہوتا ہے کہ حدیث میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے کہ بھئی حمد سے کام شروع کرو, درود پاک سے کام شروع کرو, تشہد سے کام شروع کرو, ورنہ برکت نہیں ہوگی, خیر نہیں ہوگی, اور وہ کام ناقص اور ادھورا رہے گا. پھر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی حمد نہیں ذکر کی, درود شریف ذکر نہیں کیا, تشہد کو ذکر نہیں کیا. یہ بڑا اشکال وارد ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا, سمجھ لیے اشکال کو. اور اشکال کی بنیاد دو حدیث, پہلی حدیث امام ابو داؤد امام ترمذی نے بھی نقل کی, اور جو ہے امام بخاری نے خود تاریخ کبیر کے اندر نقل فرمائی, اور دوسری حدیث حافظ ابو عمر نے اور امام ابن مندہ نے اپنی اپنی کتاب کے اندر نقل فرمائی. تو اتنا بھاری بھرکم اشکال امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر وارد ہوتا ہے. اب اس کے چند جوابات ذہن میں رکھو. پہلا جواب، یہ حدیثیں محققین کے نزدیک صحیح ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو اپنی شرائط ہے اس کے اوپر پوری نہیں اترتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شرائط بہت اونچے ہیں، آپ کا معیار حدیث قبول بہت اونچا ہے، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شرائط کے اوپر یہ حدیثیں پوری نہیں اترتی ہیں. یعنی کون سی حدیث ہے؟ حمد والی، درود پاک والی، تشہد والی. یہ حدیث محققین کے نزدیک تو صحیح، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہاں جو حدیث کی قبولیت کے شرائط ہے اس کے اوپر پوری اترتی نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان روایتوں کے اوپر عمل نہیں کیا. یہ ہو گیا پہلا جواب. دوسرا جواب سمجھیے، اس حدیث کی سند کے اندر قراء ابن عبد الرحمن نام کے راوی ہے، قاف را گولتا، قراء ابن عبد الرحمن نام کے ایک راوی ہے، اور وہ راوی مجروح راوی ہے، یعنی ان کے اوپر جراح کی گئی ہے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے مجروح راوی کی روایت کو لیا بھی نہیں اور اس کے اوپر عمل بھی نہیں کیا. تو قرۃ بن عبد الرحمن نام کے ایک راوی اس روایت کی سند کے اندر ہے جن کے اوپر جراح کی گئی ہے، اگرچہ دوسرے حضرات نے قراء ابن عبد الرحمن کو ثقہ راوی بتلایا ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کو مجروح راوی مانتے ہیں. اس لیے اس روایت کے اوپر امام علی مقام نے عمل نہیں کیا. دو جواب ہو گئے. تیسری بات سمجھو، یہ جو احادیث ہے حمد سے شروع کرنے کے بارے میں، درود سے شروع کرنے کے بارے میں، ان روایت کو محمول کیا جائے گا خطبہ بیان تقریر کے شروع کرنے پر، کہ کوئی آدمی خطبہ دے رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، تو اس کے شروع میں اللہ کی حمد بھی کرے، تشہد بھی پڑھے اور درود پاک بھی پڑھے. تو جن روایت میں حمد، درود، تشہد آیا ہے اس کو کس پر معمول کریں گے؟ خطبے کے اوپر، بیان پر اور تقریر کے اوپر اس کو معمول کیا جائے گا. اس کو کتاب وغیرہ کے آغاز پر معمول نہیں کیا جائے گا. تو بھائی کوئی کتاب شروع کر رہے ہو تو وہاں پر یہ پڑھا جائے، یہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے. کسی تحریر کے شروع میں اس کو پڑھا جائے وہ اس کا مصداق نہیں ہے. تو کوئی تحریر، کوئی عبارت لکھی جاتی ہو، کوئی کتاب لکھی جاتی ہو اور اس کے آغاز کے اوپر اس کو محمول نہیں کیا جائے گا، گویا ان احادیث کا مصداق تحریر اور کتاب نہیں ہے بلکہ خطبہ بیان اور تقریر. اب اس کی دلیل سمجھو. بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی آدمی اعرابی خطبہ دے رہے تھے. زمانے جاہلیت کے اندر خطیب لوگ جب خطبہ شروع کرتے تھے تو اشعار سے آغاز کرتے تھے. جاہلیت کے جو شعرا لوگ تھے ان کے جو بلیغ اشعار ہوتے تھے ان اشعار کے ذریعے سے وہ اپنے خطبوں کا آغاز کرتے تھے. یہ زمانے جاہلیت میں طریقہ عام تھا کیونکہ جاہلیت کے اندر اشعار کی فصاحت و بلاغت بہت ہوتی تھی تو لوگ اپنے خطبوں اور تقریر اور بیان کا آغاز شعرا کے شعر سے کیا کرتے تھے. تو کسی اعرابی نے خطبہ دیا اشعار سے شروع کیا تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور اس تنبیہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی تم جو ہے اللہ کی حمد نہیں کرتے, خدا کی حمد سے خطبہ شروع کرو, خدا کی حمد سے تقریر شروع کرو, بیان شروع کرو. تو معلوم ہوا اس روایت کے ذریعے کہ خطبہ بیان تقریر اللہ کی حمد درود تشہد سے شروع کرنا چاہیے. تو اس عربی خطیب نے اشعار سے آغاز کیا تھا اپنی تقریر کا, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی. یہ تنبیہ بہت بڑی دلیل ہے کہ خطبے بیان تقریر وہ اللہ کی حمد سے شروع کی جائے. اس دلیل کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہاں حمد درود تشہد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں لائے, آپ نے اس کو نقل. ایک تیسرا جواب سمجھ, اس عربی کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی اس تنبیہ کرنے کی بعض روایتوں کے الفاظ یوں آئے ہیں, کل امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ عز وجل. بحمد اللہ کے بجائے کیا آیا؟ بذکر اللہ عز وجل. تو اس عربی کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی اس کی بعض روایتوں کے اندر الفاظ حمد کے نہیں ہیں بلکہ ذکر اللہ کے الفاظ ہیں کہ جو بھی محتم نشان کام اللہ کے ذکر کے بغیر شروع کیا جاوے تو وہ کام ادھورا رہے گا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کر کے کام بڑا شروع کرنا چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ کا ذکر ہے, لہذا اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے, اس کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اس عربی کو جو آپ نے تنبیہ فرمائی تو اس کے الفاظ میں بعض طرق کے اندر یہ لفظ آتا ہے بذکر اللہ عز وجل, کہ جو اہم ترین کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر شروع کیا جائے وہ کام ادھورا اور ناقص رہتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اس لیے امام تو حدیث پر عمل کر رہے ہیں, کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں. ایک چوتھا جواب سمجھو اچھی طریقے سے اسی روایت کے بارے میں. حمد کے ذریعے سے شروع کرنا, درود اور تشہد کے ذریعے شروع کرنا، یہ شروع زمانے میں تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. ابتدائی دور کے اندر تھا، بعد کے اندر منسوخ ہو گیا. بھائی یہ نسخ کی بات کہاں سے لائے کہ شروع زمانے کے اندر یہ حکم تھا کہ حمد سے، درود سے، تشہد سے شروع کرو، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گئے. منسوخ ہونا کہاں سے لائے؟ تو منسوخ ہونے کے اوپر استدلال کریں گے. صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جو صلح نامہ لکھا گیا، تو اس صلح نامے کی ابتدا کے اندر حمد بھی نہیں ہے، درود بھی نہیں ہے، تشہد بھی نہیں ہے. اور صلح حدیبیہ والا صلح نامہ سن 6 ہجری میں لکھا گیا ہے. تو یہ جو سن 6 ہجری میں صلح نامہ لکھا گیا، وہ صلح نامے کی تحریر کے اندر حمد بھی نہیں ہے، درود پاک بھی نہیں ہے، اور تشہد بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف صحابہ کے ساتھ، دوسری طرف مکہ کے کافر قریشی لوگ، درمیان کے اندر صلح نامہ لکھا گیا. تو اس صلح نامے کی تحریر کو بسم اللہ سے شروع کیا گیا. اس میں حمد نہیں، درود نہیں، تشہد نہیں. معلوم ہوا کہ حمد، درود اور تشہد والی روایت منسوخ ہو گئی. پہلے ابتدائی زمانے کے اندر تھا، بعد میں یہ سلسلہ منسوخ ہو گیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایک پانچواں جواب سمجھ. تطبیق پیدا کر لو، منسوخ کرنے کے بجائے کیا کر لو؟ تطبیق پیدا کر لو روایتوں کے درمیان. تطبیق پیدا کرنا بہت اچھی بات ہے. کیا تطبیق پیدا کریں گے؟ تحریر، کتابت، اس کو بسم اللہ سے شروع کرنے والی روایت کے ساتھ جوڑ دو. یعنی جن روایتوں کے اندر یوں آیا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ یا بذکر اللہ، اس طرح کی روایتوں کو جوڑ دو کتابت کے ساتھ، تحریر کے ساتھ. کہ جب بھی کوئی تم تحریر لکھو، تحریر کتابت کرو، تو اس موقع کے اوپر بسم اللہ لکھ لیا کرو. اور جس روایت میں حمد، صلات اور تشہد ہے، اس کو محمول کر لو زبانی خطبے کے اوپر، زبانی بیان کے اوپر. دیکھو کتنی اچھی تطبیق ہو گئی کہ دونوں طرح کی روایت کا مصداق ہو گیا. کہ بسم اللہ والی روایت کا مصداق کس کو بنائیں گے؟ تحریر کو، کتابت کو. اور حمد، صلات اور تشہد کی روایت کو زبانی خطبہ، زبانی بیان، زبانی تقریر، اس کے اوپر، اس کے اوپر دونوں کو محمول کر لو. یہ شاندار تطبیق ہے. بسم اللہ کو یہاں اور حمد، صلات کو وہاں، اس طرح اس کو جو ہے مصداق بنا لو. ایک چھٹا جواب سمجھو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حمد، صلات، تشہد سب لکھا تھا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے نسخے منتقل کیے تو اس میں اڑا دیا. کیونکہ پرانے زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے. آپ کو کتاب پڑھنی ہو تو کیا کرنا؟ پہلے پوری کتاب کسی کے نسخے سے آپ اپنی قلم سے لکھو، پڑھو، اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑتا. اچھا، آدمی جب اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ جو چیز اس کو یاد ہو، جو چیز معلوم ہو، وہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو چیز یاد نہ ہو، معلوم نہ ہو، وہ لکھتا ہے. یہ لکھنے کا طریقہ ہے. تو کہا امام علی مقام بخاری رحمہ اللہ نے تو اپنی کتاب میں حمد بھی لکھا، درود بھی لکھا، تشہد بھی لکھا، سب لکھا تھا، لیکن بعد میں جب لوگ نسخے منتقل کرنے لگے تو جلدی جلدی نسخے لکھنے رہتے تھے، تو کہا کہ بھائی حمد و صلات تو اپنے کو یاد ہی ہے نا، اور تشہد بھی اپنے کو یاد ہی ہے، چلو سیدھا آگے کتاب لکھو، باب ان کا افکار نہ بدل، وہی سے کتاب لکھنا چالو کرو۔ تو بعد کے نسخے والوں نے اس کو اڑا دیا، غائب کر دیا، ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا تھا۔ یہ بھی ایک جواب اس کا دیا گیا، ایک ساتواں جواب سمجھو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے طرز کے اوپر عمل کیا ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو اس موقع پر فرمایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا امر ہے اور وہ امر ہے اسم رب کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے پڑھیے۔ تو قرآن کا نزول جب شروع ہو رہا ہے تو اول نزول کے اندر اقرا بسم رب کے، اپنے رب کے مبارک نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا مبارک نام ہے، اور بہت سے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جب غار حرا میں اول وحی کا نزول ہوا تو جبرائیل نے پہلے بسم اللہ یاد کرائی، پھر حضور کو سورہ علق کی 5 آیتیں سنائی، پہلے کیا سنایا بسم اللہ، پھر سورہ علق کی 5 آیتیں، گویا اول وحی کا آغاز بسم اللہ سے ہوا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے طرز کا اتباع کیا کہ اول وحی بسم اللہ سے آغاز ہوئی، اور وحی کی پہلی آیت میں بھی ہے اقرا بسم ربک، اپنے رب کے مبارک نام سے پڑھو، اور بسم اللہ میں اللہ کا مبارک نام آ ہی جاتا ہے، گویا اول وحی کے اندر جو طرز اپنایا گیا اور اول وحی کے اندر جو حکم دیا گیا اقرا بسم ربک والا، اس طرز کی امام علی مقام نے اتباع کی ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اس کے لیے آنکھ اور کان دونوں کھلے رکھو، دو راستے سے اترے گا تو اچھی طرح اترے گا۔ ایک آٹھواں جواب سمجھو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طرز قرآن میں منقول ہے اس کی اتباع، سیدنا حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طرز کی اتباع ہے، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا طرز جو ملکہ سبا کے نام کے اوپر ہے، اور جو خط آپ کا قرآن مجید میں نقل کیا گیا اس میں کیا نقل کیا گیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک جلیل القدر نبی نے اپنی تحریر کا آغاز کس سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور وہ خط قرآن میں منقول ہے۔ تو جلیل القدر نبی کا خط کا جو طرز جو خود باری تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا، اس طرز کی امام عالی مقام نے اتباع کی اور اپنی کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمائی۔ ایک آٹھواں بڑا جواب سمجھو، آٹھویں بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خطوط مبارک ہے، جتنے بھی خطوط مبارک ہے جو آپ نے شاہان عجم کے نام پر لکھے، ایمان کی دعوت کے لیے لکھے، تمام خطوط میں طرز مبارک یہ رہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط شروع فرمایا. جتنے بھی خطوط اس وقت پائے جاتے ہیں، لوگ فریمنگ کروا کے گھروں میں لگاتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط عالیہ کا عکس، تو جتنے بھی خطوط مبارک ہیں وہ تمام خطوط مبارک کی ابتدا آپ دیکھ لو، اس کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے حضور اپنے خطوط کا آغاز فرماتے تھے. دیکھیے ایک خط جو ہے میرے پاس بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نے بھی پہلی مرتبہ یہ خط مبارک دیکھا. یہ عمان کے اندر ہے. ابھی میں گزشتہ جمعہ، یہ جمعہ گیا نا، اس سے پہلے والا جمعہ وہاں پر تھا میں، تو وہاں کے کتب خانے کے اندر، نیشنل میوزیم کے اندر یہ خط مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو عمان کے اس زمانے کے لیڈروں کے نام کے اوپر لکھا گیا. ایک روایت میں سن 6 ہجری میں، دوسری روایت میں سن 8 ہجری میں، تیسرے قول میں حجۃ الوداع کے بعد یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے 2 حاکموں کے نام پر یہ خط بھیجا تھا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط مبارک لے کر کے گئے تھے. تو اس خط مبارک کی ابتدا بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس میں بھی حمد اور صلات تشہد نہیں ہے. تو جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک ہے، ان تمام خطوط مبارک کا آغاز وہ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو بہترین بات یہی کہی جائے گی، تمام جوابوں کے اندر عمدہ جواب جو امام بخاری کے شایان شان معلوم ہوتا ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ چونکہ سنت کے عاشق، کامل متبع سنت ہے، تو انہوں نے اپنی کتاب کے آغاز کتابت نبوی کی اتباع سے، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عالی تھا اس طرز عالی کی اتباع کے اندر انہوں نے اپنی کتاب کو کس سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مبارک میں حمد نہیں، صلات نہیں، تشہد نہیں، یہ ایک بڑا عالی شان شایان شان یہ جواب ہے. ایک 9 نمبر کا جواب بھی سمجھو، وہ جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو کتابت کی جاتی ہے، تو کتابت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زمانے میں 5 یا 7 قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے. پھر اس زمانے کے اندر جو بلاد اسلامیہ کے بڑے بڑے شہر تھے وہاں نسخے ایک ایک بھیج دیے گئے، اور لوگوں کو کہا کہ آئندہ جو بھی قرآن لکھے گا اسی طرح لکھے گا، اس کو مصحف الامام کہتے ہیں. اس نسخے کو کیا کہتے ہیں؟ امام. اور آپ شادبیہ میں ایک رسالہ ہے رسم کے متعلق، اس میں وہ رسم کا بنیادی اصول ہے کہ قیامت تک دنیا کے اندر جتنے قرآن کی طباعت ہوگی، کتابت ہوگی، مصحف عثمانی کی رسم کی اتباع شرط اول ہے، چونکہ وہ جو کتابت ہوئی قرآن کی وہ صحابہ کے اجماع سے ہوئی، اسی لیے اس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا. رسم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو مصحف مبارک ہے اس کی اتباع کرنا لازمی ہے، اور اس نسخوں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، پھر اس کی اتباع کے اندر پوری دنیا میں جتنے بھی قرآن جو ہے لکھے گئے چھپوائے گئے وہ بسم اللہ سے. اسی لیے دیکھیے ہم جب پڑھتے ہیں تو اعوذ سے پڑھنا شروع کر دیں، لیکن قرآن کی جو کتابت طباعت ہوتی ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا کرتے ہیں، اور یہ کام اجماع صحابہ سے ہوا ہے. تو گویا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز فرمایا قرآن کی کتابت کی اتباع کے اندر، کہ قرآن مجید لکھنے کا جو اجماعی طرز ہے، صحابہ کا اتفاقی طرز ہے، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا. اسی لیے امام علی مقام نے اس کی اتباع فرمائی ہے. وہ نسخے موجود ہیں دنیا میں، حضرت عثمان والے جو نسخے ہیں نا جو آپ نے تیار کروائے تھے، اس میں سے دو تین نسخے دنیا میں موجود ہیں. ایک نسخہ ہے کہاں؟ کہاں ہے ایک نسخہ؟ تاشکند میں ایک نسخہ موجود ہے. تاشکند ایک بڑے شہر کا نام ہے، ملک ازبکستان، شہر کا نام تاشکند، اور اس تاشکند کا پرانا نام ہے شاش. صاحب اصول الشاشی وہیں کے رہنے والے، اس کا قدیم نام ہے شاش اور جدید نام ہے تاشکند. وہاں کی لائبریری میں وہ ایک نسخہ موجود ہے جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے اور شہید ہوئے تھے، اور آپ کا خون مبارک بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے، اور آج تک ویسا ہی ہے وہ خون مبارک لگا ہوا اس نسخے کے اوپر، میں نے دیکھا ہے اس کا. اور اس کی پوری تفصیلات پڑھنی ہو تو میری کتاب دیکھی ہوئی دنیا ہے، اس کے اندر پڑھ لیجئے، پوری تفصیلات اس نسخے کی موجود ہے، اور وہ نسخہ تاشکند کیسے پہنچا اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں، اور کیسے محفوظ ہے اس کی تفصیلات بھی ہیں. وہ اس کتاب میں آپ پڑھ لیجیے، سبق میں بیان کرنے کا موقع نہیں. دوسرا نسخہ ہے اس کا مصائف عثمانیہ میں، وہ استنبول میں توپ کاپی میوزیم میں، استنبول میں توپ کاپی میوزیم کے اندر. اور استنبول کا قدیم نام ہے قسطنطنیہ. حدیث میں جو آتا ہے لتفتحن القسطنطنیہ، تو قسطنطنیہ اس کا اصلی نام، اور آج کل اس کو استنبول کہتے ہیں. ترکیہ کا بڑا شہر ہے، وہاں بڑا میوزیم ہے، توپ کاپی میوزیم، اس کے اندر وہ نسخہ رکھا ہوا ہے. پانچ نسخوں میں سے سات نسخوں میں سے دوسرا نسخہ، وہ بھی الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، اور اس کی بھی تفصیلات دیکھنی ہو تو دیکھی ہوئی دنیا میں ملاحظہ فرمائیں. چھ حصے ہو گئے، الگ الگ حصوں میں الگ الگ جگہ کی کارگزاری اور تفصیلات ہے، تو اس میں سب لکھ دیا ہے، وہاں پڑھ سکتے ہیں. اس نسخے کی تفصیلات، تو کاپی میوزیم کی تفصیلات. خیر، تو میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ سیدنا حضرت عثمان کے زمانے کے اندر اجماع صحابہ سے قرآن کے جو نسخے تیار ہوئے اس کا آغاز کس سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرز کی، اتباع کی، اسلوب کتابت قرآن کی اتباع کی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی الگ. ایک اور جواب سمجھو. ایک اچھا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی حمد موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالی کی حمد موجود ہے. کیسے؟ الرحمن الرحیم دو صفاتی نام ہیں. الرحمن الرحیم دو مبارک صفاتی نام ہیں. اور یہ نام کوئی پڑھے گا تو حمد ہی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی. تو گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذیل میں ضمن میں اللہ کی حمد ہو ہی رہی ہے, حمد ثنا ہو ہی رہی ہے. گویا کہ حمد والی حدیث پر تو عمل ہو ہی رہا ہے. دو دو اللہ تعالیٰ کے مبارک صفات نام الرحمن الرحیم, اب کیا چاہیے حمد کے لیے؟ یہ حمد ہو ہی گئی, اللہ تعالیٰ کی ثنا ہو ہی گئی. اس لیے حمد کی حدیث کی خلاف ورزی ہوئی نہیں ہے, بلکہ حمد والی حدیث کے اوپر عمل ہو چکا ہے یہ کہا جائے گا. ایک دس نمبر کا جواب سنا. یہ جواب کتاب میں بہت جگہ کام آئے گا. یہ دس نمبر والا جواب اچھی طرح یاد رکھو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کا مسودہ تیار کیا, لیکن ابھی اس کو مبیزہ نہیں بنایا تھا اور امام کا انتقال ہو گیا, اسی لیے خطبہ حمد و صلات لکھنا باقی رہ گیا. اب بھی انشاءاللہ مصنف بن جاؤ گے. ارے انشاءاللہ تو بولو, نیند میں سے اٹھ کر کے بسم اللہ انشاءاللہ کہو. تو مصنف لوگ کیا کرتے ہیں, جو ہمارے جیسے کچے مصنف, کہ وہ پہلے کتاب کا سارا مواد تیار کر لیتے ہیں, جو لکھنا ہے سب لکھ ڈالتے ہیں, اس کے بعد اخیر میں ابتدا اور انتہا لکھتے ہیں. یہ مصنفوں کا طرز ہے. تو پہلے جو مواد بھی جمع کرنا ہو کتاب میں, تو بھائی اصل مواد کی فکر رہتی ہے, کون سے مسائل, کون سی احادیث, کون سی روایات, کون سی چیزیں اپنے کو جمع کرنی ہے, پہلے وہ سارا کر ڈال دے. جب سارا کام ہو جاتا ہے تو کب اخیر کے اندر افتتاحی خطبہ لکھو شاندار, اور اختتام کتاب لکھو. یہ مصنف لوگ عام طور پر بعد میں کہتے ہیں. اب یہ جو پہلے نفسی کتاب جمع کرتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں مسودہ. کیا کہتے ہیں؟ مسودہ. تو یہ جو مسودہ ہوتا ہے گویا کہ کچی کتاب کی شکل ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا بھائی میں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے لیکن ابھی مسودے کی شکل میں ہے, ان قریب میں اس کو فائنل شکل دے کر کے پریس کے حوالے کروں گا اور زیور طبع سے آراستہ ہو کر آ جائے گی, ایسا لوگ بولتے ہیں. تو مسودہ اور مبیزہ اس طرح. تو کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب جمع کر ڈالی اور اب وہ افتتاحیہ اور اختتامیہ لکھنے والے تھے اور عمر نے وفا نہیں دی اور انتقال فرما گئے, اسی لیے حمد صلات اور تشہد باقی رہ گیا. یہ بھی بعض لوگوں کی رائے ہے. بعض حضرات ایسا جواب بھی دیتے ہیں کہ آپ اطمینان سے کتاب کا افتتاح لکھنے والے تھے, اس میں سب لکھتے, لیکن عمر نے وفا نہیں کی اور امام دنیا سے تشریف لے گئے اور افتتاح اور اختتام دونوں لکھنا باقی رہ گیا, اسی لیے حمد صلاۃ تشہد کچھ نہیں آ سکا, سب ادھورا کا ادھورا رہ گیا. یہ بھی ایک جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی امام نے حمد صلاۃ وغیرہ کیوں نہیں لکھا. گیارہواں جواب سمجھو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر عالم کے لیے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھنا جب شروع فرمایا تب زبان سے حمد پڑھی تھی، درود پاک پڑھا تھا، تشہد پڑھا تھا، اگرچہ لکھا نہیں. اور حدیث شریف جتنی بھی حمد صلاۃ تشہد کو بتانے والی ہے، کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ تم لکھو، ہر حدیث مطلق ہے. لہذا اگر لکھے نہیں اور زبان سے پڑھ لے رہے تو ابھی حدیث شریف پر عمل ہو جائے گا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر عالم سے ہمیں حسن ظن یہی ہے کہ امام علی مقام نے جب کتاب لکھی اس وقت پر آپ نے زبان سے حمد پڑھی، درود پاک پڑھا اور تشہد پڑھا اور کتاب لکھی. تو احادیث مبارکہ جو حمد صلاۃ تشہد کی ہے اس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ تم لکھو، مطلق روایت ہے، زبان سے پڑھو گے تو بھی کام چل جائے گا. امام عالی مقام جیسے بڑے اونچے درجے کے انسان کے لیے ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ امام نے زبانی طور پر پڑھنے کا اہتمام کیا اور اس کو لکھا نہیں، اور زبانی طور پر پڑھنے سے بھی حدیث شریف پر عمل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں میں سے بہت سے اکابر کا یہ طرز ہے کہ بخاری شریف کے سبق سے پہلے روزانہ حمد و صلاۃ والا خطبہ وہ پڑھتے ہیں. لہذا آپ کو بھی جو ہے پڑھنا چاہیے، یہ مبارک طرز عمل ہے. چاہے مختصر خطبہ 30 سیکنڈ والا، ایسے وہ کتاب میں ہم نے خطبہ لکھ دیا ہے، اس میں دیکھ کر کے یاد کر لو کہ کتاب پڑھنے سے پہلے کیا خطبہ پڑھنا چاہیے. پڑھیے کیا لکھا ہے، زور سے پڑھیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الإمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين.
بس یہ خطبہ رٹ ڈال، زبانی یاد کر ڈالو یہ خطبہ، اس کو پڑھنے کا معمول بنا. یہ ہمارے بہت سے اکابر کا یہ طرز رہا ہے، اسی لیے یہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے. کون سے صفحے پر ہے، سب کو صفحہ بھی بتلا دو. 24ویں صفحے پر، تو اس کو زبانی کر لو. اور آپ کو آئندہ بھی کام آئے گا یہ خطبہ، کسی دن جمعہ کو کتاب لانا بھول گئے تو یہی خطبہ پڑھ لو، خطبہ ادا ہو جائے گا. لوگ بھی سمجھیں گے آج مولانا صاحب نے زبانی خطبہ پڑھا، لوگ اچھا اثر بھی لیں گے، وہاں بھی کام آئے گا آپ کو یہ خطبہ. اسی لیے اس کو زبانی یاد کر رہا ہوں اس خطبے کو، سمجھ گئے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر عالم سے ہم یہی اس نے زند رکھتے ہیں کہ آپ نے زبانی طور پر اس کو پڑھ لیا ہوگا، اور چاہے اس کو نہیں لکھا، اور زبانی پڑھنے سے بھی حدیث شریف کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. ایک بارہویں بات سمجھو، شہادتین والی جو روایت ہے اس روایت میں عاصم ابن کلیب نام کے ایک راوی ہے، وہ راوی امام بخاری کی شرط پر پورے اترتے نہیں ہیں. عاصم ابن کلیب نام کے ایک راوی جس روایت میں شہادتین کا تذکرہ آیا, اس روایت کے ایک راوی کون ہے؟ عاصم کلیب, چھوٹے کاف سے. اس لیے اور وہ امام بخاری کے شرائط پر نہیں ہے, اسی لیے امام بخاری نے شہادتین والی روایت کے اوپر عمل نہیں کیا. اور درود والی جو روایت ہے اس روایت کے اندر اسماعیل ابن ابی زیاد یہ منفرد راوی ہے, اسماعیل ابن ابی زیاد منفرد راوی ہے اور متروک ہے, ضعیف راوی ہے. اسی لیے امام علی مقام نے ان سے ان کی سند سے آئی ہوئی روایت پر عمل نہیں کیا. پھر دیکھیے ایک تیرہویں بات سمجھو, بڑے لوگوں کا طرز اپنانا یہ بھی اچھی عادت ہے. نہیں کہتے ہیں نہیں کہ آپ کے بڑے بزرگ ہیں ان کا یہ طرز اور طریقہ ہے, یہ بڑے مولانا ہیں ان کا یہ طرز اور طریقہ ہے. تو بڑوں کا طرز اور طریقہ اپنانا یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑوں کا طرز اپنایا, اسی لیے کہ ابو داؤد شریف کے شروع میں بھی حمد صلاۃ تشہد نہیں ہے. امام بخاری کے معاصر ہے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی سنن کے شروع میں بھی حمد صلاۃ درود نہیں ہے, تشہد بھی نہیں ہے. امام احمد نے بھی اپنی مسند اس کے شروع کے اندر بھی حمد صلاۃ درود نہیں ہے, تشہد نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موتا اس کے شروع میں بھی حمد صلاۃ تشہد نہیں ہے. امام ابن ابی شیبہ جن کی مصنف ابن ابی شیبہ اس کے شروع کے اندر بھی حمد صلاۃ تشہد نہیں ہے. تو یہ بڑے بڑے حضرات ہیں اس دور کے, اس میں سے کچھ تو امام بخاری کے اساتذہ کے درجے میں ہیں, جیسے کہ امام ابن ابی شیبہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, یہ تو امام بخاری کے بزرگوں میں سے ہیں. تو ان اکابر بزرگان امام بخاری کے معاصر اور اکابر دونوں کے طرز کے اندر بہت سی جگہ یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے حمد صلاۃ تشہد کو نہیں لکھا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اتباع کی. کہ میرے بہت سے معاصر, میرے بہت سے اکابر نے اپنی کتاب کے شروع میں نہیں لکھا, چلو میں بھی نہیں لکھوں گا, ان کے طرز کی اتباع کی. اور بڑوں کے طرز کی اتباع کرنا یہ بھی ایک اچھی عادت ہے, اچھی بات ہے, اس پر امام نے عمل فرمایا. بس اب ایک بات خلاصے کی سمجھ لو, ہمارے لیے لائیے عمل کیا, ہم کیا کریں. ان تمام احادیث کی روشنی میں طرز عمل سمجھ لو, تقریر, خطبہ, درس, حمد و صلاۃ سے شروع کرنے کی عادت ہونی چاہیے. تقریر, خطبہ, درس, بلکہ دینی بات چیت, یہ تمام کی تمام حمد و صلاۃ تشہد سے شروع کرنے کی عادت ہونی چاہیے. اور تحریریں کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی عادت ہونی چاہیے. بہت سے لوگ اچھی اچھی تحریریں لکھتے ہیں لیکن بسم اللہ ہی نہیں لکھتے, ایسے ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ عادت بنا لو, درس, خطبہ, بیان, تقریر, دینی بات چیت کس سے شروع کریں گے؟ حمد، صلات اور تشہد سے، اور تحریریں کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ طرز عمل کی ہمیشہ کی عادت بنا لو، ہمیشہ کا اس کا اپنا معمول بنا لو. اور بعض حضرات نے بہت اچھی بات کہی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس مبارک کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے لوگوں کو ایک اچھا پیغام دیا. کیا عمدہ اور شاندار پیغام دیا امام نے، کہ جب تک اپنے کاموں میں اللہ کا نام اور اللہ کے نام کی برکت نہیں ہوگی، وہاں تک وہ کام کام میں مزہ نہیں رہے گا، تمہارے کام میں جان نہیں رہے گی. اگر تم تمہارے کام میں جان پیدا کرنا چاہتے ہو، تمہارے کام میں برکت پیدا کرنا چاہتے ہو، تمہارے کام میں اللہ کی برکت مدد لینا چاہتے ہو، تو تمہیں ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال کرنا چاہیے، چاہے تحریر میں چاہے زبانی طور. گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے مبارک نام کی مدد سے میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں اس کام کا آغاز کرتا ہوں، میں اپنی ضرورت کو آپ کے مبارک نام سے پورا کرتا ہوں. تو گویا کہ لوگوں کو امام علی مقام نے ایک سبق دیا کہ اپنے ہر کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک نام سے آغاز کر کے اللہ کی مدد شامل کر لو، اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل کر لو، تو تمہارے کام میں خیر اور برکت ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے دین کے اندر جتنے بھی خیر کے کام ہیں سب میں بسم اللہ ہے، سب کے شروع میں اللہ کا نام ہے، اور ہر خیر کا کام بسم اللہ سے آغاز کرنا چاہیے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حسن ابتدا کے ذریعے سے لوگوں کو حسین تعلیم دی اور حسین طرز سکھلایا کہ اپنے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کر کے اس میں برکت رحمت کو، اللہ کی نصرت مدد کو شامل کر لو، تو تمہارا کام عافیت سے مکمل ہو جائے گا. اور ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رہیں کہ بعض روایتوں کے اندر یوں الفاظ آئے، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اقطع. تو بعض روایت میں تو بسم اللہ کی صراحت آئی ہے، حمد اللہ نہیں، بذکر اللہ نہیں، بسم اللہ. تو بعض روایت میں بھی حمد اللہ ہے، بعض میں بذکر اللہ ہے، اور بعض روایت میں سیدھا ہے بسم اللہ. تو اگر ان روایتوں کو لیا جائے جن روایت میں یہ آیا لم یبدا فیہ بسم اللہ، تب تو جو ہے امام نے بالکل حدیث کی اتباع میں کتاب کا آغاز کیا، چونکہ ان روایتوں میں تو صاف لفظوں کے اندر ہیں کہ جو اہم کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہے گا، اور امام نے بسم اللہ سے کتاب کا آغاز کر دیا. تو اس حدیث شریف کے طریق کو اگر لیا جاوے تب تو امام نے بالکل صحیح ابتدا کی ہے کہ اپنی کتاب کو عین حدیث شریف کی اتباع کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا ہے، اللہ کے مبارک نام سے. تو یہ باتیں آپ کے ذہن نشین رہے کہ امام علی مقام نے کتاب کے شروع میں حمد کو کیوں ذکر نہیں کیا، صلات کو کیوں ذکر نہیں کیا، تشہد کیوں ذکر نہیں کیا، اور سیدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کا کیوں آغاز کر دیا. جوابات سب سمجھ میں آئے؟ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رہنی چاہیے.